আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على من كان نبيا وادم بين الماء والتين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ربیع الاول شریف کا مبارک اور مقدس مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہو چکا ہے. شروع ہی سے اہل اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب یہ مبارک اور مقدس مہینہ آتا ہے تو عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی مناتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، اور اس پورے مہینے سرکار کی ثنا خوانی کرتے ہیں اور سیرت النبی اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے منعقد کرتے ہیں، اور خاص طور پر 12 ربیع الاول کو اس دن اس تاریخ کو جلوس بھی نکالتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں. یہ اہل سنت کا معمول ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ شروع ہی سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. لیکن آج کے اس پرفتن دور میں بعض حضرات اہل سنت کے ان معمولات پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ نئی چیز ہے، صحابہ نے ایسا نہیں کیا، تابعین نے ایسا نہیں کیا، تبع تابعین نے ایسا نہیں کیا، بزرگان دین نے ایسا نہیں کیا، لہذا تم کر رہے ہو، یہ نئی چیز ہے، نئی بات ہے، بدعت ہے، لہذا اس کو ختم کر دیا جائے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آثار صحابہ سے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا ثبوت موجود ہے. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بغیر فائدے کے نہیں کرتے، انسان کی فطرت ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس میں اسے کوئی فائدہ نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے کہنے سے یہ سارے کام کر رہے ہیں. آج کی اس نشست میں وقت کیونکہ مختصر ہے، لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان اعتراضات کے جوابات بھی دیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل منعقد کرنا، اس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کیا فائدہ ہے. پہلا اعتراض، ہم لکھتے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم اس دن کو عید کا دن تصور کرتے ہیں، خوشی کا دن. اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. وہ کہتے ہیں اگر تم اس دن یعنی 12 ربیع الاول شریف کو تم عید کہتے ہو اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہو تو تم عید کی نماز بھی پڑھو، پھر تم صدقہ فطر بھی دو، پھر تم سارے وہ کام کرو. اسلام میں تو دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ. اب اس کے دو جواب ہیں. دیکھیے، ایک جواب تو یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اسلام میں دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ دونوں عیدیں ملی کس کی وجہ سے؟ کس نے بتایا کہ یہ دو عیدیں ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا نا، سرکار ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں پر رہنے والے جو تھے دو عیدیں مناتے تھے، نو روز اور مہرگان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ قربان. سرکار، ہم زمانے جاہلیت میں یہ دو عیدیں مناتے تھے، نو روز اور مہرگان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، تمہارے رب نے ان دو دنوں کو دو بہترین دنوں میں تبدیل کر دیا ہے، اب ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ. انہی کے صدقے میں یہ عیدیں ملی نا. تو جن کے صدقے میں عیدیں ملی ان کی آمد پر عید نہ منائیں تو کب منائیں؟ عیدیں ہم اسی لیے منا رہے ہیں نا, سرکار نے فرمایا یہ عید کا دن ہے, اگر نہیں فرماتے تو ہم کیسے مناتے. انہوں نے کہہ دیا عید الفطر ہے, ہم نے مان لیا. انہوں نے فرما دیا عید الاضحیٰ ہے, ہم نے مان لیا. تو دو عیدیں جو اسلام میں ہیں, ہم یہ کہتے ہیں سب سے بڑی عید جو ہے وہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ نہیں, بلکہ سب سے بڑی عید جو ہے 12 ربیع الاول شریف. اس لیے کہ سرکار کی آمد کی خوشی میں, آمد کی برکت سے یہ عیدیں ملی. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لاتے تو نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان کی آمد پر اگر عید کا دن نہ منائیں تو پھر کس دن منائیں؟ ایک تو یہ جواب. دوسرا جواب, قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ذکر کر رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. اے ہمارے رب, ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما, خوان نعمت نازل فرما تاکہ اس دن کو ہم عید کا دن منائیں. یعنی جس دن ہم پر خوان نعمت نازل ہوگا اس دن ہم کیا کریں گے؟ اس دن ہم اتنی خوشی منائیں گے جیسے عید کا دن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مائدہ میں ان کی دعا کا ذکر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے. علماء نے لکھا, مفسرین نے لکھا, جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر خوان نعمت نازل ہو وہ دن تو عید کا دن ہو جائے, اور جس دن جان نعمت تشریف لائیں, جن کی وجہ سے ساری نعمتیں ملی ہیں, جس دن جان نعمت تشریف لائیں وہ عید کا دن نہ ہو تو پھر کون سا عید کا دن ہو؟ ان کی برکت سے تو سب کچھ ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے, لو لا کلما خلقت الافلاک, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. لو لا کلما خلقت الدنیا, اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا. لو لا کلما خلقت السماوات والارض, اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا نہ زمینوں کو پیدا کرتا نہ آسمانوں کو پیدا کرتا. ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار, وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. دو عالم کی جان ہے, باعث تخلیق کائنات ہیں. اگر جان نہ ہو تو جسم بیکار ہے, رسول نہ ہو تو کائنات کا وجود بیکار. جب تک سورج میں روشنی ہے, جب تک چاند میں چاندنی ہے, جب تک دریاؤں میں روانی ہے, جب تک آبشاروں میں نغمے ہیں, جب تک پھولوں میں مہک ہے, جب تک موتیوں میں چمک ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں ان کا وجود مسعود بھی موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ انہی کی وجہ سے, تو جب انہی کی آمد پر خوشی نہ منائیں تو پھر کب منائیں؟ پھر کہتے نہیں یہ تو بعد میں شروع ہوا. ہم کہتے بعد کی بات نہیں کرو, حضور نے تو خود اپنی ولادت کی خوشی منائی. پیر کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے. پیر کے دن صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ذاک یوم ولدت فیہ, اس دن میری ولادت ہوئی اس کی خوشی میں روزہ رکھ. وہ تو خود اپنا میلاد منا رہے, اپنی ولادت کی خوشی خود منا رہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے خوشی منائی, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا. کہتے ہیں صحابہ نے تو نہیں کیا. ہم کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ محفل میلاد میں سب سے پہلے تلاوت, ٹھیک ہے, اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی, اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل, خصائل, شمائل, جو بھی ہیں حضور کے اوصاف حمیدہ, یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں. اس کے بعد صلاۃ والسلام ہوتا ہے, دعا ہو جاتی, ٹھیک ہے نا. یہ سارے کام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کرتے تھے. تلاوت قرآن بھی صحابہ کرتے تھے, حضور کی ثنا خوانی بھی کرتے تھے, حضور کا ذکر بھی کرتے تھے, حضور کے فضائل, خصائل, شمائل, عظمت, بلندی, رفعت, یہ ساری چیزیں بیان کرتے تھے. اگر وہ نہ کرتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا, ہمیں کیسے پتہ چلتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح چلتے تھے، کس طرح پھرتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کس نے ہمیں بتایا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ اگر صحابہ نہ ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فضائل، خصائل، شمائل یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کہتے محفل میلاد نہیں کرتے تھے، ہم کہتے وہ تو اٹھتے بیٹھتے محفل میلاد کرتے، وہ تو چلتے پھرتے حضور کا ذکر کرتے۔ روایت میں آتا ہے صحابہ موجود ہیں، ایک صحابی نے کہا حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، دوسرے نے کہا نوح نجی اللہ ہیں، تیسرے نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہیں، چوتھے نے کہا اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، ہم یہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا بے شک آدم صفی اللہ ہیں، بے شک نوح نجی اللہ ہیں، بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہیں، بے شک اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، یاد رکھو میں حبیب اللہ ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوصاف بیان فرما دیے اور صحابہ حضور کے اوصاف اور حضور کا ذکر کرتے رہے، آپس میں بیٹھ کر ذکر کرتے تھے، ایک دوسرے کو احادیث سناتے تھے۔ اگر ایک صحابی کو پتہ چل جاتا کہ یہاں سے ہزار میل کے فاصلے پر ایک شخص رہتا ہے جس کو ایک حدیث معلوم ہے، وہ اسی وقت نکلتا، سفر کرتا پیدل یا سواری پر، کیسا ہی موسم ہو، سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، کیسا موسم ہو، ہزار میل کا سفر طے کر کے وہاں پہنچتا، اس سے وہ حدیث سنتا تھا اور فوراً روانہ ہو جاتا۔ یہ صحابہ کی محبت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو کام صحابہ الگ الگ کرتے تھے ہم نے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ وہ تلاوت قرآن کرتے تھے، وہ حضور کی ثنا خوانی کرتے تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرتے، سرکار نے ان کے لیے ممبر بچھایا، کہا اس پہ بیٹھ جاؤ حسان، تم نعت پڑھو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ثنا خوانی کر رہے ہیں اور سرکار وہ اشعار سن کر خوش ہو رہے ہیں۔ اب فرمایا جب تک حسان نعت پڑھتے رہتے ہیں جبریل ان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں 100 اشعار اور ایک روایت میں 200 اشعار پڑھے، 200 اشعار حضور کے فضائل پر، سرکار کی صفات حمیدہ بیان فرمائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، دعا کی اے الہ العالمین اس کے منہ کی مہر کو مت توڑنا، اس کے منہ کی مہر کو مت توڑنا، یعنی اس کا کوئی دانت نہ ٹوٹے، 100 سال کی عمر میں ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا۔ اور راوی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی دانت ٹوٹتا تھا ویسا ہی دوبارہ نکل آتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر۔ تو ثنا خوانی کرنا صحابہ کی سنت ہے، تلاوت کرنا صحابہ کی سنت ہے، میلاد بیان کرنا صحابہ کی سنت ہے، ان تمام چیزوں کو ہم نے ایک محفل میں جمع کر دیا تو یہ کون سا شرک اور بدعت ہو گیا؟ صحابہ متفرق کرتے تھے، ہم نے ایک جگہ جمع کر دیا، پہلے تلاوت ہوئی، پھر حضور کی نعت ہوئی، پھر حضور کے فضائل بیان ہوئے، پھر سلام ہوا، دعا ہوئی، محفل میلاد ختم ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ اس چیز کو بدعت کہنا ہی غلط۔ اچھا ان کا اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کل بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ بدعت جو اچھی بدعت دین کے لیے معاون ہو، مددگار ہو، مثلا تراویح کی باقاعدہ جماعت کا اہتمام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، ٹھیک ہے نا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح باقاعدہ تراویح نہیں ہوئی، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 یا 3 دن با اختلاف روایت، بعد نے لکھا 2 دن، اب بعد نے لکھا 3 دن، سرکار نے خود نماز تراویح کی امامت فرمائی، اس کے بعد نہیں ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر بھی نہیں ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا، اور جب آپ نے دیکھا کہ سب ایک امام کے پیچھے نماز تراوی ادا کر رہے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ فرمایا نعم البدعت حاذا، کتنی اچھی بدعت ہے یہ، کتنی اچھی بدعت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی، یعنی کہ کل بدعت دلال، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، ہر نیا کام غلط نہیں ہے۔ جی صحابہ نے نہیں کیا تم کیوں کر رہے ہو؟ تو ہم کہتے صحابہ نے تو بہت سے کام بھی نہیں کیے، صحابہ کا کسی کام کو نہ کرنا اس کے عدم جواز کی دلیل نہیں. یاد رکھیے پہلا اعتراض ان کا یہی ہوتا ہے کہ صحابہ نے اس طرح جلوس نہیں نکالا, صحابہ نے جھنڈا نہیں لگایا, صحابہ نے گھروں کو نہیں سجایا, یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. صحابہ کا کسی کام کو نہ کرنا اس کے عدم جواز کی دلیل ہرگز نہیں. صحابہ نے بہت سے کام نہیں کیے, ہم کر رہے ہیں تو کیا وہ غلط ہے؟ صحابہ نے مسجدوں کو پختہ کیا, ہم کر رہے ہیں. صحابہ نے مسجدوں کے مینار بنائے, صحابہ نے مسجدوں میں گنبد بنائے, ہم کر رہے ہیں. تو مسجدوں کا مینار بنانا یہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے. مسجدوں میں گنبد بنانا بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے. اسی طرح مدارس قائم کرنا, دین کا علم سکھانا, صرف نحو, یہ جتنے بھی عربی سیکھنے کی, یہ گرامر, یہ ساری چیزیں جو بعد میں علوم متون ہوئے ہیں, یہ بھی سارے بدعت ہو جائیں گے لیکن یہ دین کے لیے معاون ہیں. بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بدعت حسنہ ہے. تو پتہ چلا کہ اس کو مطلق بدعت کہہ کر اور اس کو گمراہی کہہ دینا یا شرک کہہ دینا یا بدعت کہہ دینا کہ یہ غلط ہے, یہ بالکل کم عقلی کی دلیل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اور جھنڈے تو ہم نے تو بعد میں لگائے, فرشتوں نے تو پہلے لگائے. حضور کی ولادت ہوئی, صحیح روایت میں ہے, آسمان سے جھنڈے لے کر فرشتے اترے, ایک جھنڈا بیت اللہ کی چھت پر, ایک تورے سینا پر, اور ایک حضور کی جہاں ولادت ہوئی اس جگہ گاڑ دیا گیا. تو جھنڈے لے کر کیوں اترے؟ خوشی منا رہے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں. تو ہم نے تو بعد میں لگایا, فرشتے نے تو پہلے لگا دی. تو پتہ چلا کہ لگانا, جھنڈے لگانے کو منع کرنا یہ بدعت ہے, لگانا بدعت نہیں ہے. نیا کام بدعت ہے نا, تو نیا کام ہم نہیں کر رہے, ہم تو پرانا کام کر رہے ہیں, یہ لوگ نیا کام کر رہے ہیں, ہم پرانا کام کر رہے ہیں. اسی طرح محفل میلاد منعقد کرنا بدعت نہیں ہے, اس کے انعقاد کو منع کرنا یہ بدعت ہے. نیا کام تم کر رہے ہو, ہم نہیں کر رہے. اچھا اس سے فائدہ کیا ہے؟ ابو لہب کو تو جانتے ہو نا, جانتے ہیں سب, چلو اچھا جانتے ہیں. گستاخ رسول تھا, ٹھیک ہے نا, ساری زندگی اس کی اسی میں گزری, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے میں. یہاں تک کہ اس کی مذمت میں ایک پوری سورت, سورہ تبت, تبت یدا بلہب وتب, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت اس کی اور اس کی بیوی کی مذمت میں نازل کر دی. وہ کافر جو ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف پہنچاتا رہا, شان رسالت میں گستاخیاں کرتا رہا, ایسا کافر اس کا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے؟ جہنم. ایک تو ہے ہی کافر, کافروں کے لیے ہی خالدین فیہا ابدا, جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو یہ بیٹھا اپنے گھر میں, کون؟ ابو لہب. اس کی لونڈی آئی اور اس نے آ کر کہا, آقا تیرے ہاں بھتیجا ہوا ہے, بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی نا, وہ خبر دینے وہ لونڈی آئی کس کے پاس؟ ابو لہب کے پاس. تو اس نے کیا کیا؟ انگلی کے اشارے سے کہا, جا تو آزاد ہے. خوشی میں, خوشی ہوئی نا کہ میرے مرحوم بھائی کے ہاں حضرت عبداللہ, وصال فرما چکے تھے نا, ان کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی, اس کو خوشی ہوئی. خوشی میں انگلی کا اشارہ کیا, جا تو آزاد ہے, صرف یہ عمل, ٹھیک. اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوئے, سرکار جوان ہوئے, 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. وہیں سے اس نے دشمنی شروع کر دی. جیسے ہی آپ نے دعوت شروع کی ویسے ہی عداوت شروع ہو گئی. ادھر دعوت شروع ہوئی, ادھر عداوت شروع ہوئی. لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی پرواہ نہیں کی, دعوت کا سلسلہ جاری رہا. وہ نور مکے سے نکلا, پوری کائنات میں پھیل گیا. ایسی ہدایت پہنچائی کہ جو راہ زن تھے وہ راہور ہو گئے, جو بت پرست تھے وہ خدا پرست بن گئے, جو اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے حیوانوں سے بدتر تھے پھر وہی اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے فرشتوں سے اعلیٰ ہو گئے, فرشتے ان کے مقدر پر رش کرنے لگے. یہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا نتیجہ. اب کیا ہوا؟ اس نے یہ خوشی کب منائی؟ جب سرکار کی ولادت ہوئی. اور خوشی میں کیا کام کیا؟ جا تو آزاد ہے, انگلی کا اشارہ کیا. اب جب یہ مر گیا, اس کی موت بھی بڑی عبرتناک موت تھی, اس کی تفصیل کا بھی وقت نہیں. مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بہت برا حال, سخت تکلیف میں ہوں, عذاب میں. ظاہر ہے جیسے اس کے کارنامے تھے ویسے ہی اس کو عذاب ہونا تھا. لیکن ہر پیر کے دن اس انگلی سے مجھے فیض ملتا ہے, میں اس کو چوستا ہوں اس سے مجھے سکون ملتا ہے, عذاب موقوف ہو جاتا. ہر پیر کے دن کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بھتیجے کی ولادت ہوئی, میں نے خوشی میں اس انگلی کا اشارہ کیا تھا, جا تو آزاد ہے, اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا, اس کا صلہ مجھے یہ ملتا ہے کہ عذاب مسلسل ہوتا ہے لیکن ہر پیر کے دن عذاب میں تخفیف کر دی جاتی. ہر پیر کے دن, اور اس انگلی کے ذریعے مجھے, اس انگلی کا اشارہ کیا نا, اس سے مجھے اس تکلیف میں راحت ملتی ہے, سکون ہر پیر کے دن. اس حدیث کو لکھ کر, اس روایت کو لکھ کر علماء اسلام نے لکھا, مفسرین محدثین نے لکھا. غور کرو, ایک کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں اتنا سا عمل کرے کہ انگلی کے اشارے سے لونڈی کو آزاد کر دے تو خالق کائنات اسی پیر کے دن اسی انگلی کی وجہ سے اسے سکون دے دے اور اس کے عذاب میں تخفیف کر دے. تو کوئی اگر صاحب ایمان حضور کا عاشق حضور کی ولادت کی خوشی منائے تو اس کو کتنا ثواب ملے. اس پر کتنی رحمتیں ہوں گی اور اللہ رب العالمین کتنا عذاب اس سے دور کر دے. اور ہمارا ایمان ہے, یقین کامل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی وجہ سے, ثنا خوانی کرنے کی وجہ سے, ان محافل میں شرکت کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین عذاب ضرور ضرور موقوف کرے گا اور رحمتوں برکتوں کی برسات کرے گا. اور یہی نہیں بلکہ جہاں بھی جس مقام پر بھی ذکر رسول ہے وہیں رحمتوں کا نزول ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, جن کو سب مانتے ہیں, اہل سنت بھی مانتے ہیں اور دوسرے بھی مانتے ہیں, فرماتے ہیں میں ایک محفل میلاد میں شریک ہوا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اللہ تبارک و تعالی نے حجابات میری نظروں سے ہٹا دیے, میں نے دیکھا کہ اس محفل پر انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, اس محفل پر انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جہاں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا اس محفل میں ضرور ضرور اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اور ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم محفل کریں گے, جس مقام پر کریں گے, جس وقت کریں گے, جس لمحے کریں گے, حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہوں, ان کو پتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں محفل میلاد کرتا تھا, لنگر تقسیم کرتا تھا, حضور کی ولادت کی خوشی میں محفل منعقد کی, ثنا خوانی ہوئی, حضور کا ذکر مبارک ہوا, سلام ہوا, دعا ہوئی, اس کے بعد لنگر شریف کا اہتمام, ولادت کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہے, لنگر تقسیم کر رہے. ایک سال ایسا ہوا کہ حالات درست نہ رہے, یعنی ایسی کیفیت نہیں ہوئی کہ میں اسی اہتمام سے محفل میلاد کروں. ظاہر ہے انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں, کبھی عسر ہے تو کبھی یسر ہے, لیکن قرآن نے کہا ان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یہ مت سمجھنا کہ یہ تنگی ہے, نہیں, اس کے ساتھ ہی آسانی. کبھی ہمارے اعمال کی وجہ سے, کبھی ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسر, ہر تنگی کے ساتھ ہی آسانی. تو انسان کے حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے, کبھی تنگی ہے, کبھی آسانی ہے, کبھی مشکل ہے, کبھی پریشانی ہے, کبھی غم ہے, کبھی راحت ہے. زندگی میں یہ سارے ادوار آتے ہیں, حالات پیش آتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ ایک سال ایسا ہوا کہ میرے حالات کچھ درست نہ رہے, میں اس اہتمام سے سرکار کا میلاد نہیں منا سکا, لیکن پھر بھی اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں نے محفل میلاد منعقد کی, ثنا خوانی ہوئی, ذکر مبارک ہوا, جو جو محفل میلاد میں چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ہوئیں. اب اس کے بعد جو لنگر شریف ہوتا تھا इतना पैसा नहीं था या इतनी इस्तेदाद नहीं थी कि उसी पैमाने पर लंगर शरीफ करता, मैंने भुने हुए चने ले लिए, वही सामने रख के मीनार पढ़ दिया और बाद में भुने हुए चने तकसीम कर दिए। भुने हुए चने, वही इस्तेदाद थी, सामने रख दिए, मीनार पढ़ दिया और भुने हुए चने तकसीम कर दिए। जब रात को सोए तो ये तो सो गए, इनकी किस्मत जाग उठी। आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लिया, फरमाते मैंने देखा कि हुजूर के दस्ते मुबारक में वही भुने हुए चने हैं, सरकार तनावुल फरमा रहे। पता है या नहीं है, जानते हैं या नहीं जानते? वो चेहरों को नहीं देखते, वो दिलों को देखते, इसके दिल में क्या है। मोहब्बत रसूल है कबूल है, और अगर अदावत रसूल है ना मंजूर है। तो इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत की खुशी में महफिलें मुनक्किद करना, सरकार का जिक्र मुबारक करना, ये कोई नया काम नहीं है, ये पुराना ही काम चला रहा। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन आपस में बैठते थे, हुजूर के फजाइल, हुजूर के खसाइल, हुजूर के शमाइल बयान करते थे। ये सारी रिवायतें जो हम तक पहुंची हैं, कोई हुजूर के हुस्न व जमाल का जिक्र कर रहा है, कोई जाह व जलाल का जिक्र कर रहा है, कोई फजल व कमाल का जिक्र कर रहा है, कोई जूद व नवाल का जिक्र कर रहा है, कोई अजमत रिफत बुलंदी इसका जिक्र कर रहा है। सारी चीजें जो हम तक पहुंची सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की वजह से। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये सहाबा की सुन्नत है, और झंडे लगाना फरिश्तों की सुन्नत है। बल्कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमा कर मदीने तैयबा तशरीफ ले गए तो सहाबा बेचैन थे, बेकरार थे, कब हुजूर आ रहे। अब कोई जाहिरी जरिया नहीं, ना कोई टेलीफोन है, ना इंटरनेट है, ना कोई वायरलेस है, ना फैक्स है, ना मोबाइल है, कोई चीज नहीं है, कैसे पता चले सरकार आ रही। तो क्या करते थे, दरख्तों पर चढ़ जाते थे कि दूर से आता हुआ भी नजर आ जाए। काफले आते थे, कोई गर्द गुबार उड़े, पता चले कि सरकार तशरीफ ला रहे। लेकिन जब काफी देर ऊपर रहते और नजर नहीं आते तो मायूस होकर नीचे उतर आते थे। जिस दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने तैयबा तशरीफ लाए, एक यहूदी ने अपने मकान की छत से देख लिया, उसने वहीं से पुकारा, सुनो मुसलमानों, सुनो तुम्हारे नबी आ गए। मुसलमान खुश हो गए, कुछ दरख्तों पर चढ़े, उन्होंने देखा वाकई गर्दो गुबार नजर आ रहा था कि काफला आ रहा। जब करीब आए तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला दोनों सहाबा की खुशी की इंतहा न रही कि जिनका इंतजार कर रहे थे वो आ गए, जिनके लिए अपना वतन छोड़ा वो आ गए हैं, जिनके लिए घर बार छोड़ा वो आ गए हैं, जिनके लिए अपनी जानों को कुर्बान करने का अज़्म किया है वो आ गए हैं, खुश हो रहे हैं। मदीने की बच्चियां पढ़ रही हैं, ताला अल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई, सूरज तुलू हो गया अपनी रोशनी के साथ, हर कोई अकीदत का इजहार कर रहा है, मोहब्बत का इजहार कर रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, सहाबा ने दस बोसी की, किसी ने कदम बोसी की, खुश हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, खुशी का ठिकाना नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए, एक सहाबी ने अपना अमामा उतार कर उसको लकड़ी में बांध के झंडा बना लिया, खुश हो रहे हैं, झंडा बनाकर हिला रहे, हुजूर तशरीफ ले आए। कुरान में लिखा था ऐसा करो? नहीं, मोहब्बत थी, मोहब्बत रसूल। ये फौरन कहते ना, क्या कुरान में लिखा है खुशी मनाओ? हम कहते हैं हाँ कुरान में भी लिखा है। अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, सूरह यूनुस की आयत। ऐ महबूब, आप इनसे फरमा दीजिए जब अल्लाह का फजल और रहमत हो तो लोगों को चाहिए कि खुशी मनाए। मुफसरीन ने कहा फजल से मुराद कुरान, रहमत से मुराद इस्लाम, किसी ने कहा फजल से मुराद कुरान, रहमत से मुराद ज़ाते पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम ये कहते हैं अगर फजल से मुराद कुरान है और रहमत से मुराद इस्लाम है तो बताओ कुरान और इस्लाम मिले किसकी वजह से? अगर वो ना आते तो ना इस्लाम मिलता, ना वो ना आते ना कुरान मिलता, बल्कि वो ना आते तो रहमान का पता हमें कौन बताता? कुरान मिला तो उनकी बारगाह से, रहमान मिला तो उन्हीं के बताने से, वरना तो बुतों को पूज रहे थे। तो उनकी आमद पर खुशी ना हो तो फिर कब हो? तो खुशी तो मनाना कुरान के मुताबिक है, जब अल्लाह का फजल और रहमत हो। कुरान कहते हैं लोगों को चाहिए खुशी मनाएं। تو عرض یہ کر رہا تھا, صحابہ خوش ہو گئی. اب ہر ایک کی خواہش ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام میرے گھر ہو. ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر تشریف لائیں, سرکار میرے گھر آ جائیں. وہ کہتے ہیں میرے گھر آ جائیں, وہ کہتے ہیں میرے گھر آ جائیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک کے گھر جاتے تو دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا. یہ تو ہوتا ہے نا, ہر عاشق چاہ رہا ہے ایک کے جائیں تو دوسرے کا دل ٹوٹے, اس کے جائیں تو تیسرے کا, کسی نہ کسی کا تو دل ٹوٹے گا, بلکہ سبھی کا ٹوٹے گا. ایک کے گھر ہی جائیں گے نا, جس کے گھر قیام کریں گے وہی خوش ہوگا, باقی تو سب مایوس ہو جائیں گے, سرکار نے میرے گھر قیام نہیں. قربان ہو جاؤ رحمت للعالمین, شفیع المذنبین, محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو, سب اونٹنی کے مہار پکڑے نا کہ ہم اپنے گھر لے جائیں. فرمایا چھوڑ دو, یہ مامور من اللہ ہے, یہ جہاں بیٹھ جائے گی ہم وہیں قیام کریں گے. اونٹنی پر چھوڑ دیا, اب سب پیچھے ہٹ گئے. حضور نے فیصلہ ہی ایسا فرما دیا, اب اونٹنی چل رہی ہے. اب ظاہر ہے وہ تو جانور ہے, کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے, پھر آگے بڑھتی ہے پھر پیچھے ہٹتی ہے. ہر ایک کی خواہش یہی ہوگی, یہ کتاب میں لکھا نہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, یقیناً ہر ایک کی خواہش یہی ہوگی اونٹنی ہمارے گھر بیٹھ جائے. کاش یہ ہمارے گھر بیٹھ جائے. وہ گزرتی چلی جا رہی ہے, ادھر دیکھتی ہے ادھر دیکھتی ہے ادھر دیکھتی ہے, آخر میں بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. میزبان رسول ہونے کا لقب انہیں مل گیا, خطاب مل گیا, سرکار کے پہلے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. استنبول میں آپ کا مزار مبارک ہے, گزشتہ سال میں گیا تو میں نے اس مزار مبارک کی زیارت کی. استنبول میں آپ کا مزار ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہیں اونٹنی بیٹھ گئی, سرکار نے وہیں قیام فرما دیا, فیصلہ اتنا بہترین تھا. لیکن یہ بتاؤ کہ اونٹنی کو کس نے بتایا یہاں بیٹھنا, سوال تو یہ ہے نا, وہ تو جانور ہے. ارے آپ ایک جانور پر سوار ہو جائیں, جہاں میرا گھوڑا بیٹھ جائے گا میں وہیں اتر جاؤں گا, جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں وہیں اتر جاؤں گا. اب آپ ڈریں گے, ارے یہ کہیں کسی اور جگہ نہیں بیٹھ جائے, یہ تو جانور ہے, یہ کسی گندے نالے میں بھی بیٹھ سکتی ہے, کسی غلط جگہ بھی جا سکتی ہے, اور میں نے تو کہہ دیا کہ یہ جہاں بیٹھے گی وہیں. یہ ہم کہہ سکتے ہیں لیکن یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی, وہ جانتے تھے اونٹنی بیٹھے گی وہیں جہاں میں چاہوں گا, وہیں بیٹھے گی جہاں میں چاہوں گا, میری مرضی کے خلاف بیٹھ ہی نہیں سکتی. اس لیے فرما دیا جہاں یہ بیٹھے گی وہیں ہمارا قیام ہوگا. اب وہ اٹھنی بھی تو حضور کی اٹھنی تھی, وہ کہ معمولی اٹھنی نہیں تھی, یہ سواری کا کمال نہیں تھا, یہ تو سوار کا فیض تھا. یہ سوار کا فیض تھا کہ جہاں سرکار نے چاہا اٹھنی وہیں بیٹھ گئی, وہیں قیام فرما لیا, وہیں رحمتیں برکتوں کا نزول ہو گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ ہے, جانور پر توجہ کر دیں تو وہ باخبر ہو جائے, تو کسی صاحب ایمان پر کر دے تو اس کا کیا مقام ہو جائے. اسی ایک نگاہ کرم کے تو ہم طالب ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام اعمال میں کچھ نہیں ہے, ایک نگاہ کرم کے طالب. آپ کا ذکر اسی لیے کر رہے ہیں, آپ کی محفل اسی لیے سجا رہے ہیں کہ ایک نگاہ کرم ہو جائے گی, دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ہم نے چند اعتراضات آپ کے سامنے بیان کیے اور ان کے جوابات. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت نہایت جوش و خروش سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ یہ کر رہے ہیں اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر رہے ہیں, یقیناً وہ صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں, بزرگان دین اولیاء کاملین کی سنت پر عمل کر رہے ہیں, اور ان کو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کا صلہ ضرور ملے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شفاعت فرمائیں گے, اور جہاں جہاں بھی محفل میلاد ہو رہی ہے سرکار دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں, اپنے فیضان نبوت سے مستفید بھی فرمائیں. آئیے دعا کریں, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما, یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما, یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما, جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر, جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. اے الہ العالمین, ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہم سب کو مستفید فرما, ہمارے شہر کو ہمارے ملک کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے مستفید فرما، امن و امان کا گہوارہ بنا، تخریب کاری کا خاتمہ فرما، اس ملک کو، اس شہر کو ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھ۔ مولا اس ملک کو مٹانے والوں کو مٹا دے، مولا اس کے ختم کرنے والوں کو ختم کر دے، مولا اس شہر میں اور اس ملک میں رہنے والوں کی عزت اور مان اور ان کی جانوں کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، جن حضرات نے، جن خواتین نے اس نشست میں شرکت کی ہے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔